أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اسی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا نام آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کہلاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھ کر سوئے، صبح تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا. ان آیات میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صرف اس لیے کسی حد تک نہیں ہے کہ پڑھ لی اور سو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو اور ان آیات کو غور سے پڑھا جائے, ان پر غور کیا جائے, ان کے معنی پر غور کیا جائے, پھر انسان اپنا جائزہ لے اور دیکھے کس حد تک ان پر عمل کرتا ہے, کس حد تک اس میں پاک تبدیلیاں ہیں, اور جائزہ لینے کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے یہ عہد کرے کہ آئندہ سے یہ پاک تبدیلیاں میں اپنے اندر پیدا کروں گا. پھر یہ چیز ہے جو شیطان سے دور کرتی ہے. جن 10 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلی 4 آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 ان میں سے 4 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں, جن میں ایک مومن کی پاکیزہ عملی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ایک آیت آیت الکرسی ہے اور اس کے ساتھ کی 2 آیات ہیں جس میں صفات باری کا نقشہ کھینچا گیا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں جن میں سے آخری آیت کی وضاحت میں نے گزشتہ جمعے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں کی تھی. گو اس وقت مضمون تو آیت الکرسی کا ہی بیان ہوگا, لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک اقتباس میں پڑھوں گا. جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم کی وسعتوں کی طرف, اس کو سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا آسان بھی ہے اور صحیح طرح سمجھ سکتا ہے انسان. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کی علل عربہ کا علل عربہ کامل نہ ہو وہ کامل کتاب نہیں کہلا سکتی. علل عربہ کا مطلب ہے کہ 4 بنیادی خصوصیات اور وجوہات نہ ہوں جن میں, تو یہ 4 بنیادی خصوصیات کامل ہوں تبھی وہ کتاب کامل کہلا سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے آیت میں ان آیات میں قرآن شریف کی علل عربہ کا ذکر فرمایا ہے اور وہ 4 ہیں. نمبر 1 علت فاعلی, نمبر 2 علت مادی, نمبر 3 علت سوری, اور 4 علت غائی. فرمایا کہ ہر 4 کامل درجہ پر ہیں. پس الف لام میم علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے, جس کے معنی ہیں کہ ان اللہ عالم, یعنی میں, یعنی کہ میں جو خدا عالم الغیب ہوں, میں نے اس کتاب کو اتارا ہے, پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے اس لیے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبردست اور کامل ہے. پس قرآن کریم کے کامل کتاب ہونے کی سند اور غیروں کو چیلنج ابتدا میں ہی ان 3 حروف میں خدا تعالیٰ نے دے دیا. اس پر ایمان لانے والوں کو کسی بھی قسم کا خوف اور احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. کسی قسم کے خوف اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس خدا کا کلام ہے جس کے کاموں کی کونا تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا. اور کھلا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورج جیسی بھی سورت تمام مددگاروں کے سمیت اپنے ساتھ ملا لو مددگاروں کو لے کے آؤ تو نہیں لا سکتے. تو بہرحال اس بات کی تفصیل میں تمہیں نہیں جا رہا, مختصر یہ کہ قرآن کریم کامل کتاب اس لیے ہے کہ اس کو اتارنے والا کامل اور سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اور عالم الغیب خدا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ علت مادی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فکرہ کہ ذالک الکتاب, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم میں علم سے خلعت وجود پہنا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے علم کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے, انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اور وسیع علم سے کچھ حصہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کتاب میں ہمیں بتایا. اور پھر تیسری چیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور علت سوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فکرہ لا ریب فی, یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے. اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرہ ہونے میں بے مثل و بے مانند ہو مانند ہے, اور لا ریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اور علت غائی, یعنی اس کی بنیادی وجہ جو ہے علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فکرہ کہ حدل للمتقین, کہ یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لیے ہے, اور جہاں تک انسانی فرشت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہدایت اور عرفان الہی کے بھی مدارج ہیں. پس قرآن کریم کی تعلیم پر غور اور عمل ہدایت اور عرفان الہی کی نئی سے نئی راہیں کھولتا ہے. یہ چار باتیں ہیں قرآن پڑھتے وقت اگر ہمارے سامنے ہوں اور ان پر ایمان اور یقین ہو تو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. اب میں آیت الکرسی کی کچھ وضاحت کروں گا. اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کے جامع و صفات اور وسیع تر ہونے کا مضمون ہے. اس آیت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. اللہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا مستجمع ہے. فرمایا کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں, لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا. بس جب ایک انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا سرچشمہ یقین کرنا اور اسے تمام صفات کا اس حد تک احاطہ کیے ہوئے سمجھنے پر ایمان ہونا چاہیے جہاں تک انسان کے فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی, جو بے کنار ہے. اور جب یہ ایمان ہوگا تو تبھی ہر موقع پر خدا تعالیٰ یاد رہے گا. بہت سی برائیوں میں انسان اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا لانے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا ہر وقت انسان ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہر لمحہ اور ہر آن مجھ پر نظر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے. تو یہ کم از کم کوشش ہے جو ہمیں اپنے اللہ پر ایمان لانے اور پھر ترقی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے کرنی چاہیے. اس کا بیان حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے شروع اس طرح کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی صرف اللہ کو دیکھو کہ وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ واضح فرما دیا کہ اللہ ہی تمام صفات کا جامع اور تمام قدرتوں کا مالک ہے، اور اس ناطے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور تمام جھوٹے خداؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بچتے ہوئے صرف اسی واحد خدا کے سامنے جھکا جائے. تو اگر اس فرمایا کہ اس واحد خدا کے سامنے جھکو گے تو پھر ہی دنیا و آخرت کے انعامات سے فیض پا سکتے ہو. دنیا میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا کوئی بدل نہیں. جب اس کا بدل نہیں تو پھر بے وقوفی ہے کہ اسے چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے، یا عارضی طور پر ہی اپنی ترجیحات کو بدل دیا جائے. ایک دہریہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیونکہ خدا کو نہیں مانتا اس لیے میں کیوں اس کے در پر حاضر ہو جاؤں. لیکن ایک مسلمان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر دنیاوی ذریعوں کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو یہ یقیناً اس کی بدقسمتی ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت ہر دشمن کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے. اس صورت میں خدائی معارض خطرے میں رہے گی، اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کی قدرتیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ یا اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تو وہ سب سے اعلیٰ ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے. بس ایک مومن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے جب وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے, اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے. کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ہمارے سے روزانہ ہو جاتی ہیں, جس میں ہم لاشعوری طور پر بہت سی چیزوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بنا کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اس کی ربوبیت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ ہماری ایسی حالتوں کو اپنی مغفرت اور رحم کی صفات سے ڈھانپ لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, میں یقین ظالموں میں سے ہوں. بس اللہ لا الہ الا ہو کی طرف صحیح رہنمائی کی صحیح کی طرف جانے کے لیے, اس کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا بھی بڑی اہم دعا ہے جو پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے, فرمایا الحی القیوم, یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی ذات میں قائم ہے, اور الحی ہونے کی وجہ سے صرف خود ہی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا بلکہ تمام جانداروں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور القیوم ہے, صرف خود ہی قائم نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں, اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ خدا وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے, بس جب وہی ایک خود زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے, اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے. بس اپنے زندہ اور قائم ہونے اور زندہ اور قائم رکھنے کا حوالہ دے کر مومنوں کو یہ تسلی دلا دی کہ تم دنیاوی دباؤ اور دنیاوی لالچوں کے زیر اثر کبھی نہ آنا, اور جو وعدے میں نے مومنوں سے کیے ہیں ان پر پوری طرح یقین رکھنا. تمہاری نسلوں کی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے, اور جماعتی زندگی اور بقا بھی میرے ساتھ جڑے رہنے سے وابستہ ہے. حالات کی وجہ سے دنیاوی ذرائع پر انحصار کرنے کا سوچنے نہ لگ جانا. میری عبادت کرتے رہو, میری طرف جھکے رہو, تو اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری بقا ہے. ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور تو اس پر توکل رکھ جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے, کبھی نہیں مرتا, اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر. بس ایک مومن حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت کے بارے میں شک میں نہیں پڑتا بلکہ مشکلات اسے حی و قیوم اور قادر اور مجیب خدا کے سامنے اور زیادہ جھکنے والا بناتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ نے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کہہ کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ کبھی کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے اور قائم رکھنے سے نیند یا اون کی حالت میں غافل ہو سکتا ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نامحدود ہیں, نہ ہی اسے کسی قسم کی کمزوری ان صفات سے عدم توجہ کی طرف لے جاتی ہے. اس کو کسی آرام کی ضرورت نہیں. اس کی استعدادیں انسانی استعدادوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں ایک وقت میں آرام اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ وہ تو تمام قدرتوں کا مالک خدا ہے. اس لیے نہ ہی اسے نیند کی ضرورت ہے, نہ ہی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اونگ آتی ہے. اس لیے سوال ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی زندگی اور بقا سے کبھی غافل ہو. ہاں, قانون قدرت کے تحت اور اس کی دوسری صفات کے تحت وہ اپنے بندوں کو امتحانوں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے, لیکن یہ بھی اس کا اعلان ہے کہ حقیقی زندگی اس کے بندوں کی ہے. اس کے راستے میں مرنے والے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اور جب یہ اس نے اعلان فرمایا کہ میرے نبی کی جماعت ہی زندہ اور غالب رہنے والی ہے, تو اس بات کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ وہ زندہ رہتی ہے اور غالب رہتی ہے. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس بات پر بھی کسی کو شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے اور وسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ غلبہ مشکل نظر آتا ہے, یہ بڑی دور کی بات نظر آتی ہے. لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتب اللہ العاقلِ بننا انا و رسولی, تو باوجود نامساعد حالات کے اسے سچ کر دکھایا. اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے تو اب بھی سچ کر دکھائے گا اور دکھا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل سے. وہ انسان سوچتا ہے کہ کس طرح اور کیوں کر بظاہر اسباب اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غلبہ ہوگا یا ہوگا بھی تو بہت دور کی بات ہے, اور مکمل کامیابی بہت دور کی چیز نظر آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کے تصرف اور قبضے میں ہے. یہ زمین اور آسمان بغیر مالک کے نہیں ہے. دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, اور وہ لامحدود اور وسیع تر طاقتوں کا مالک ہے, اور وہ ہمیشہ دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے. زندگی اور موت, فنا اور بقا اسی کے ہاتھ میں ہے. زمین کے تمام خزانے, ظاہری اور مخفی خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. بس جب اس طاقت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے رسول کی جماعت غالب آئے گی, تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں یا دنیاوی حکومتیں ہوں یا نام نہاد دین کے علمبردار ہوں. خدا تعالیٰ کے فیصلے نے یقیناً اور لازماً لاگو ہونا ہے, لیکن مومنوں کو شروع میں ہی یہ وعدے کر دیا کہ یہ غلبہ اور یہ دائمی زندگی اور بقا یقیناً ان لوگوں کو ملے گی جو تمام صفات کے جامع خدا پر یقین رکھتے ہوں اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں. بس یہ ذمہ داری ہے آج ہر ایک احمدی کی, جسے سمجھنا ہر ایک احمدی کے لیے انتہائی ضروری ہے. پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر صرف اسے, اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یا اذن دے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو آپ سفارش کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے سے کیا مراد ہے, اس بارے میں مختلف حوالوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا. بس جب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, تو اس وقت ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو شرک سے پاک ہوں گے, ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے, فسق و فجور سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے, اور اگر چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے سرزد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی شفاعت سے صرف نظر فرمائے گا. اس بات کو مزید کھول کر ایک جگہ حضرت مسیح صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یہ نص صریح وصلی علیہم ان صلاتک کا سکن لہم, یہ شفاعت کا فلسفہ ہے, یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے. شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی ہر ایک موت گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے, اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی نفسانی جوشوں میں اور جذبات میں کمی آ جاتی ہے, ان میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صادر ہونا یا عمل ہونا کم ہو جاتا ہے اور نیکیاں اس کے مقابلے میں شروع ہو جاتی ہیں. بس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے. آپ فرماتے ہیں بس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دنیا میں ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ. نہ کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کسی کفارے سے. کفارہ کے فلسفے میں گناہوں میں دلیری پیدا ہوتی ہے, اور شفاعت کے فلسفے میں نیک اعمال کی طرف اور خدا کو ماننے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. اور اس زمانے میں اس دعا کے ذریعے سے شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ کہ میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے اور بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے ہیں. لیکن اس شفاعت کے بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. بس ہمارا خدا عالم الغیب ہے, اس لیے اسے ایسے لوگ جو کھلے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو نہ یہاں شفاعت کا اذن ہوتا ہے نہ اگلے جہان میں ہوگا، یہی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسطوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ولا یحیطون بشیئن من علمہ الا بما شاء. اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو خدا تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں اور آپ کے بارے میں مومنوں کو حکم ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جن کو تمام علموں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا. اس وقت آئندہ زمانوں کی بھی خبریں جو قرآن کریم میں دیں وہ آپ کے ذریعے سے آئیں، اور ان کا ادراک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بعض باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ادراک رکھتے تھے. لیکن فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مکمل علم نہیں ہے، بلکہ میرے علم کی وسعتوں کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کو، چاہے روحانی مدارج اور علوم کی تلاش میں کوئی ہو یا دنیاوی علوم کی تلاش میں کوئی ہو، نئے راستے دکھاتا ہے، نئی منزلیں دکھاتا ہے، اور جب وہاں انسان پہنچتا ہے تو پھر مزید نئے راستے نظر آتے ہیں. سائنس کی ترقی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ نئے سے نئے راستے ان جستجو کرنے والوں کو دکھاتا ہے. اور کائنات کی وسعتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، اسی طرح روحانی مدارج ہیں اور اس کے لامحدود ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور نہ صرف خدا تعالیٰ کی ہستی کا احاطہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کائنات کی پیدائش کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. خدا ہی ہے جب چاہتا ہے اس کچھ راز جو ہیں انسانوں پر ظاہر فرما دیتا ہے یا کچھ علم دے دیتا ہے، اور یہ بات پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا بنانے والی ہونی چاہیے. جو تمام صفات کا جامع اور لامحدود ہے. پھر فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، کیونکہ اس کی بادشاہت زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، وہ تمام کائنات کی اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان میں موجود ہر چیز کو زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا ہے. تمہارا علم محدود ہے، وہی تمہیں علم دیتا ہے جس حد تک استعدادوں نے ترقی کی ہے یا کوشش کی ہے، اس حد تک علم دیتا ہے. لیکن یہ علم بھی صرف اس حد تک ہے جس حد تک خدا تعالیٰ چاہتا ہے. اس لیے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے آگے جھکو اور تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دو. اسی کی حکومت زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. اور نہ صرف پھیلی ہوئی ہے بلکہ اس نے اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور اس سے وہ تھکتا بھی نہیں، ہر چیز پر اس کی نظر ہے. اور یہ ایسا وسیع اور جامع نظام ہے کہ اس کی احاطہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نظر دوڑاؤ کہ شاید کوئی نقص تلاش کر سکو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں، لیکن ناکام ہو گئے. پھر نظر واپس آ جائے گی، پھر نظر دوڑاؤ، پھر وہ تھکی ہوئی واپس آ جائے گی. لیکن خدا تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور عزل سے چلا رہا ہے، اور بغیر کسی اونگ اور نیند کے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اسے چلا رہا ہے. بس کیا یہ باتیں تمہیں اس طرف توجہ نہیں دلاتی کہ اس وسعتوں والے خدا کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو اور سرکشی میں نہ بڑھو، اور آخر میں فرمایا کہ وہ العلی العظیم، کہ وہ بلند شان والا اور عظمت والا ہے. اس سارے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ خدا ہے جو اسلام کا خدا ہے، تمام صفات کا مالک اور جامع ہے، اور یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالی ہمیں وہ فہم و ادراک عطا فرمائے جس سے ہم اپنے اللہ کی پہچان کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے سامنے جھکے رہنے والے، اس کی عبادت کرنے والے رہیں. اور اسے تمام صفات کا جامع سمجھتے ہوئے اس کی صفات کے کمال سے فیض اٹھانے والے بنے رہیں. اس وقت میں بعد میں جمعے کے بعد نماز کے جنازے بھی پڑھاؤں گا، اور افسوسناک کچھ خبریں ہیں. پہلا جنازہ جو ہے ہوگا وہ تو مکرم میاں لائق احمد طارق صاحب ابن مکرم یعقوب احمد صاحب فیصل آباد کا ہے، جن کو 28 مئی کو شرپسندوں نے اپنی دکان سے گھر آتے ہوئے شہید کر دیا تھا. انا اللہ و انا الیہ راجعون. ان کے ماتھے اور پیٹ پر گولیاں لگیں، رات کو ہسپتال میں لے کے گئے لیکن بہرحال جان بر نہیں ہو سکے. اور شہادت کا رتبہ پایا، ان کی عمر 54 سال تھی. یہ اپنے گھر کے سامنے ہی آ رہے تھے، بیٹا ان کا پہلے گھر میں آ گیا موٹر سائیکل پر، اس نے دیکھا تو تین آدمی کار پہ کھڑے ہیں گھر کے سامنے. تو اس کو دیکھ کے بیٹے نے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پیچھے کار میں آ رہے تھے جلدی پہنچ گئے. اور ایک جگہ سپیڈ بریکر کے پاس جب کار ہلکی کی تو وہیں ان بدبختوں نے فائر کیا، جو ماتھے پہ گولی لگی، اور پھر قریب جا کے اور فائر کیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آپ موسی تھے، اور آپ کے والد کے پردادا بھی حضرت فضل اللہ صاحب حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے، جماعت کی خدمات کرتے تھے، مختلف عہدوں پر خدمات کا موقع ملا، بڑے محبت کرنے والے تھے. آپ کی عثمان گان میں آپ کی والدہ ہیں، بوڑھی ہیں 78 سال کی، اور اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. آپ کے ایک بھائی یہاں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی وفات کا سن کے جب انہوں نے والدہ کو فون کیا تو یہ تو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ رہے تھے، لیکن والدہ نے ان کو تسلی دلائی کہ تم جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو بڑا فخر ہے کہ میں ایک شہید کی ماں بن گئی ہوں. تو یہ مائیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر، جن کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، جو قرون اولیٰ میں نظر آتے تھے. دوسرا جنازہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس کا، جن کی عمر بھی 49 سال تھی، اور پچھلے دنوں میں جو لاہور میں بم دھماکہ ہوا ہے جس بلڈنگ میں، وہاں ان کی بھی شہادت ہوئی. اس میں ایک جنازہ ہے ممتاز بیگم صاحبہ کا، اہلیہ مکرم نثار احمد صاحب آف چنائی انڈیا کا، یہ 30 مئی کو وفات پا گئی تھیں. اور ایک چھوٹی بچی ہے ان کی 8 سال بیمار ہوئیں. یہاں جماعت کی مخالفت بڑے زوروں پر ہے، اس جگہ بھی ہندوستان میں سینٹ تھامس ماؤنٹ میں مسلمانوں کا ایک عام قبرستان ہے، گزشتہ 30 سال سے احمدی وہاں جنازوں کی تدفین کر رہے تھے اپنے بھی. تو جب مرحومہ کی تدفین کے لیے وہاں گئے تو اچانک ادھر گرد سے مسلمان مولوی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہاں ہم اس کو تدفین نہیں کرنے دیں گے. اور خیر یہ تدفین تو ہو گئی، احمدی واپس آ گئے، تو کچھ دیر کے بعد مزید لوگ اکٹھے ہو کے وہاں گئے اور انہوں نے قبر کھود کر نعش کو باہر نکال کے رکھ دیا, اور پولیس وہاں موجود رہی کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے مولویوں کے آگے. ہر جگہ اسلام کے نام کو بدنام کرنے میں ان مولویوں نے, جو دین کے علم کے علمبردار بنے پھرتے ہیں, صفحہ اول کے ان لوگوں میں شامل ہیں, اس لیے ان کے بارے میں علماء سو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال دوبارہ پھر پولیس نے دوسرے قبرستان میں ان کو دفنا دیا, ان کا بھی جنازہ پڑھاؤں گا. پھر ایک جنازہ ہے مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری بشیر احمد صاحب مرحوم کھاریاں کا, یہ ہمارے مبلغ چودھری منیر احمد صاحب جو امریکہ میں ایم ٹی اے کا ارتھ اسٹیشن چلاتے ہیں, ان کی والدہ ہیں اور ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. ان کے خاوند بھی مرچنٹ نیوی میں تھے اور سفر کرتے تھے نیوی کے ساتھ, نیوی میں جب جہاز کے میں جہاں بھی جاتے تھے احمدیت کی تبلیغ بہت شوق سے کیا کرتے تھے, بلکہ لٹریچر ان کا رکھا ہوتا تھا جماعت کا بھی اتہاشا, اور کئی جگہ انہوں نے جماعتیں بھی قائم کیں. یہ ان کی اہلیہ تھیں. چوتھا جنازہ جعفر احمد خان کا ہے جو نواب عباس احمد خان صاحب مرحوم کے بیٹے تھے. یہ جسمانی لحاظ سے تو معذور تھے لیکن دماغی لحاظ سے بڑے ایکٹیو تھے, موسی بھی تھے اور میرے پھوپھیزاد تھے, صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ کے پوتے اور صاحب مرزا شریف احمد صاحب کے نواسے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی مغفرت تسلوق فرمائے, ان سب مرحومین سے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحی کی ان کو صبر عطا فرمائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب ادا کی جائیں گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ما كان محمد